بہت معزز بہت مکرم دوستو, دنیا میں کسی نبی اور کسی مذہب نے علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کی ترغیب اتنی زیادہ نہیں دی ہے جتنی ترغیب اور جتنی فضیلت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے دی ہے. کسی نبی نے اور کسی مذہب نے اتنی ترغیب اور اتنی فضیلتیں علم کی بیان نہیں کی ہیں جتنی ترغیب اور جتنی فضیلت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے دی ہیں. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان صاحب علم ایسا ہی ہے جیسے میں تمہارے درمیان ہوں, یا کبھی سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا جیسے آسمان کے ستاروں میں چاند, ایسے ہی علم جاننے والا عام انسانوں کی. یہ اس کس لیے؟ تاکہ مسلمان علم سیکھے. قرآن کریم نے یہ بھی کہا ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ باعظمت ہیں, رفعت والے ہیں, اونچے مقام والے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے صاحب علم ہوں. حدیث بہت مشہور ہے, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. جنگ بدر کے موقع پر مکہ سے حملہ آور ہونے والے افراد میں سے تقریباً 70 افراد گرفتار ہو گئے تھے. مکے کے جن لوگوں نے مدینے کے مسلمان مملکت پر حملہ کیا تھا اس کو جنگ بدر کہتے ہیں, جو پہلا ہی حملہ ہوا تھا. اس جنگ بدر میں مکے والوں کو شکست بھی ہو گئی تھی, یعنی کفار کو, اور ان کے 70 آدمی گرفتار بھی ہوئے. یہ گرفتار ہو کر جب مدینہ طیبہ لائے گئے ہیں تب ان کے سامنے گویا وہ جنگی مجرم ہیں, ان جنگی مجرموں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے. بعض معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کوئی فیصلہ سنا دیتے تھے, اس وقت وہ تو آرڈر ہوتا تھا, اس میں کوئی رائے مشورہ نہیں ہے. اور کچھ معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ پوچھتے تھے, اس رائے لینے میں کسی کی رائے قبول ہو سکتی ہے, کسی کی رائے رد ہو سکتی ہے, کسی کا کچھ ہو سکتا ہے, اور رائے لینے کے بعد, مشورے کے بعد, بحث و تمیز کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی نافذ ہوگا. مثلا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں تو اس وقت نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ ابتدائی دنوں میں تو ضرورت پڑی نہیں کیونکہ بہت تھوڑے سے مسلمان تھے, لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ دور دور بھی رہنے لگے تو بار بار یہ صورتحال پیش آنے لگی, یا مسجد میں نماز ہو چکی ہے, اب کوئی صحابی پہنچا, دوسرے دن اس نے جلدی آنے اس ڈر سے کہ نماز چھوٹ نہ جائے وہ جلدی آ گیا, اب یہ جو جلدی آ گیا تو بہت دیر تک ان کو انتظار کرنا پڑا. بہرحال نوبت آ گئی کہ کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتا چل سکے کہ صاحب نماز پڑھنے کا وقت آ گیا. تو حضور نے یہاں سے آرڈر نہیں دیا بلکہ صحابہ کو مشورے میں بلایا کہ صاحب بتاؤ کیا ہم تدبیر اختیار کریں گے؟ تو کسی نے کہا ہم ناقوس بجائیں گے جیسے نصارہ بجاتے ہیں, کسی نے کہا ہم آگ جلائیں گے جیسے فلانی قوم جلاتی ہے, دھواں اوپر اٹھے گا تو دھواں سے لوگ سمجھ جائیں گے صاحب نماز کا وقت ہو گیا تو ہم فوراً جمع ہو جایا کریں گے. کسی نے رائے یہ دی, کسی نے رائے وہ دی, آپ علیہ السلام نے ایک رائے بھی قبول نہیں فرمائی. آگ جلانا مجوسیوں کا کام, آگ پرست قوم کا کام ہے, ناقوس بجانا جو ہے وہ یہود یا نصارہ کا کام. غرض یہ کہ آپ نے کوئی رائے قبول نہیں فرمائی اور بغیر فیصلے کے یہ مجلس برخاست ہو گئی. تو اسی دن رات کو یا اس سے اگلے دن ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن زید, انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص کوئی بہت سریلی آواز کی کوئی چیز بجاتا ہوا جا رہا ہے. تو بلا کر کے پوچھا بھائی یہ کیا ہے آپ جو بجا رہے ہیں؟ کہا تم سن رہے ہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیز اگر آپ ہم کو دے دیں گے. اس نے کہا کیا کریں گے آپ؟ کہا ہم اس کو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے استعمال کریں گے. اس نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھی بات میں تم کو بتاتا ہوں, وہ کرو تم. کیا؟ کہا جب نماز کا وقت آئے گا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر یہ پڑھا کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ ساری اذان. خواب سے یہ بیدار ہو گئے, بیدار ہونے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو حاضر ہونے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, یا صاحب میں نے خواب یوں دیکھا. حضور فرمایا بالکل سچا خواب ہے اور وہ جبرائیل تھے جو تم کو نظر آئے. خیر اذان جاری ہو گئی. اس طرح سے اذان یہاں پڑھی جا رہی تھی, گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی خواب دیکھ رہے تھے. تو اس آواز سے وہ جب بیدار ہو گئے تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے, کہہ لگے یا رسول اللہ یہ خواب تو میں نے دیکھا. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زید تم سے آگے نکل گئے ہیں اس معاملے میں، یعنی سبقت لے گئے وہ، تو معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے اب یہ جو مکہ کے گرفتار شدہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، ان سے مشورہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو یہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ ان میں سے بڑے مالدار قسم کے لوگ بھی ہیں کچھ، تو ان سے ہم مالی معاوضہ لیں گے تو چھوڑ دیں گے، تو ہم کو مالی مدد مل جائے گی، کیونکہ مفلوک الحال ہی ہے اور یہ بیچارے آزاد ہو کے نکل جائیں گے۔ ٹھیک، لیکن کچھ لوگ غریب بھی تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان میں کچھ لوگ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ اپنے یہاں کے بچوں کو جن کو لکھانے لکھنا پڑھنا سکھانے والا کوئی نہیں ہے یہاں، تو ہم ان سے یہ کہیں گے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمارے 10-10 بچوں کو کم سے کم لکھنا پڑھنا سکھا دو تو بس وہی آزاد، اور کوئی معاوضہ تم سے ہم نہیں لیں گے۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، لیکن لکھنا پڑھنا سکھلایا گیا اور آنن فانن کچھ دنوں کے بعد چاروں طرف سے لکھنے پڑھنے والے پائے گئے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں لکھنا پڑھنا مفقود تھا اور کچھ لوگوں کے ہاں عیب تھا۔ وہ کہتا لکھنا پڑھنا، اس لکھنے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ سے کام ہی نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی سمجھے جیسے آج اگر ہم کسی حساب کے پروفیسر سے بھی کہیں گے جی تھوڑا سا حساب کر کے دیجئے، وہ کہے گا کیلکولیٹر لاؤ پہلے، کر کے وہ بھی نہیں دے پائے گا، تو عملاً حساب ہمارے یہاں سے نکل گیا، کیلکولیٹر نے چھین لیا ہم سے۔ ایک زمانہ تھا کہ انگلیوں پر لوگ حساب کر لیتے تھے، پھر زمانہ اور آگے آ گیا تو وہ کاغذ پہ کرنے لگ گئے، اب یہ کیلکولیٹر نے وہ بھی چھین لیا ہم سے، تو ہم کو پہلے اب کیلکولیٹر لانا پڑے گا، چاہے حساب کو ماہر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کے بغیر جمع تفریح بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ہی لکھنا پڑھنا آ جائے گا ہم اپنے دماغ سے کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ تصور ہے جس تصور ہی کا نتیجہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ منع کر دیا تھا حدیث مت لکھو، لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کیوں؟ حضور کا اندازہ تھا جو ہی میں ان کو لکھنے میں منع کر دوں گا تو یہ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے، یاد رکھنے لگیں گے حدیثیں، وہی ہوا تو حدیثیں محفوظ ہو گئی۔ اور دوسرا خدشہ تھا کہ اگر یہ حدیثیں لکھنے لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ابھی آیت نازل ہو گئی، میں نے آیت سنا دی، صحابی نے نوٹ کر لی، اس کے بعد میں نے گفتگو کی، اس نے وہ گفتگو بھی نوٹ کر لی، تو اللہ کا کلام اور نبی کا کلام مل جائے گا۔ یہ تو امتیاز کر لیں گے اللہ کا کلام کتنا ہے اور نبی کا کلام کتنا ہے، لیکن بات کی قوم کے ہاتھ جب یہ لگ جائے گا وہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے اللہ کا کلام کتنا اور نبی کا کلام کتنا، وہی ہو جائے گا جو تورات اور انجیل کا ہو گیا۔ اتنی دور اندیشی کس کو ہو سکتی تھی؟ غرض ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کروایا اس وقت اپنے دشمنوں کے ذریعے سے بھی۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں، حضور آئے، دونوں کو دیکھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ حضور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ میں بھی دنیا میں معلم بن کر آیا ہوں، انما بعثت معلما، میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ غرض علم کی بھی انتہا فضیلت ہے، بلکہ حق قرآن کریم نے تو یہ بھی کہا کہ صاحب جتنا آپ کو علم ہوگا اتنا ہی آپ صحیح طور پر خدا سے ڈر پائیں گے۔ خدا کی معرفت موقوف ہے علم پر، خدا کی خشیت موقوف ہے علم پر، خدا کی ذات کا تعارف موقوف ہے علم پر۔ مشہور واقعہ ہے، کئی مصنفوں نے لکھا بھی ہے کہ یا طویل ہو جائے گا رہنے دیتے ہیں، علم کی بہار بہرا بے انتہا زیادہ فضیلت ہے، لیکن فضیلت اگر نبی ہوتی، فضیلت اگر نبی ہوتی تب بھی ہماری بے انتہا اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے۔ کیا ضرورت ہے وہ؟ کیا ایک تو ہے زندگی گزارنا ہے تو علم کے بغیر گزر نہیں سکتی، اور مسلمان رہنا ہے تو وہ بھی علم کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بحیثیت مسلمان کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے متعلق میرے عقیدے کیا ہونے چاہیے، بحیثیت مسلمان کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نبی کے متعلق کیا کیا خیالات مجھے اپنا کر کے رکھنے ہیں، یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ آخرت کیا ہوتی ہے اور آخرت کے بارے میں میرے عقیدے کیا ہونے چاہیے۔ تو گویا اسلام نے جتنے بنیادی عقائد ایک مسلمان کے لیے طے کر دیے ہیں، جن بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ بھی اگر مسلمان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ عقیدے مجھے معلوم ہونا لازم ہے۔ اور ان عقیدوں کے متعلق اگر کہیں شک پیدا ہو رہا ہو تو شک کو دور کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ صاحب میری جو بیس ہے یہ میرے وہ عقائد ہیں جن عقائد کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، ان میں سے اگر کسی ایک عقیدے کے بارے میں مجھے کہیں ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ عقیدہ تو ہے میرا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ عقیدہ تو ہے مگر اس پر مجھے اعتراض آ رہا ہے، تو اعتراض آ رہا ہو، شک پیدا ہو رہا ہو، وہم آتا ہو یا کسی کی طرف سے اس پر اٹیک ہوتا ہو تو دور کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے صرف عقائد کی بات، اس کے بعد جب میں عملی زندگی میں گزاروں گا تو عملی زندگی میں مجھے عبادات بھی انجام دینی ہے، دے پاتا ہوں یا نہیں دے پاتا ہوں یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بحث مسلمان کے مجھ پر بہت ساری باتیں لازم ہیں۔ اگر میرے پاس مال نہیں ہے لیکن نماز تو پھر بھی مجھ پر لازم ہے، اور اگر مجھے مالی قوت آ گئی تو زکات بھی مجھ پر لازم ہو جائے گی، جو ہی رمضان آئے گا تو خود بخود مجھ پر روزے لازم ہو جائیں گے، اور جو ہی حج کا زمانہ آئے گا مالی قوت اگر ہوئی تو مجھ پر حج لازم ہو جائے گا۔ تو بحثیت مسلمان کی یہ چیزیں مجھ پر لازم ہونی ہونی ہے، چاہے میں ادا کرنے میں سستی کر جاؤں یہ بات کی چیز ہے، لیکن بہرحال لازم ہونی ہے، اور جب لازم ہونی ہے تو یہ ان کے سارا قانون مجھے سمجھنا ہے، کیونکہ مسلمان ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ایک مرحلہ آئے گا صاحب مجھے اب نکاح کرنا ہے، نکاح سے بچ نہیں سکتا میں، مجھے نکاح کرنا ہی کرنا ہے، وہ خدا کا حکم، نبی کا حکم بھی ہے، خدا کا حکم بھی ہے، خدا کا منشا یہی ہے کہ تم نکاح کرو، نبی کا حکم ہے کہ ضرور نکاح کرو، میری جسمانی ضرورت ہے کہ میں نکاح کروں، گھر کا حال، گھر کا ماحول تقاضا کر رہا ہے کہ میں نکاح کروں، یہ ساری چیز، اور سوسائٹی بچ نہیں سکتی ہیں خرابیوں سے اگر نکاح نہ ہونے لگے، انسانی نسل باقی نہیں رہ سکے اگر نکاح نہ ہو، اتنی ساری چیزیں تقاضا کر رہے ہیں کہ نکاح کرو۔ اب میں نکاح کروں گا تو مجھے جاننا ہے کہ صاحب مجھ کس عورت سے نکاح کروں گا، نکاح کرنے کے بعد میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، میرے حقوق کیا ہوں گے، اس کے ساتھ مجھے رویہ کیسا برتنا ہوگا، کیا کیا چیزیں مجھے اس کی مہیا کرنی ہوں گی، کون کون سی چیزوں کو میں احسان کے کھاتے میں رکھنا ہے اور کون کون سی چیزوں کو میں ذمہ داری کے کھاتے میں رکھوں گا۔ وہ میرے ساتھ اگر کوئی غلط رویہ اپنانے لگے تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے میرے پاس ہتھیار کیا ہیں، اور اگر سدھارنے کے قابل وہ نہیں میں خود ہوا تو مجھے کیا کرنا ہے اپنے بارے میں۔ تو جیسے مجھے بحثیت مرد کے یہ ذمہ داریاں ساری سمجھنی ہیں، ویسے اس کو بھی بحثیت مسلمان عورت کی ساری ذمہ داریاں سمجھنی ہیں۔ بیچ میں تلخی آ گئی، اس تلخی میں کہ صاحب یہ جو ہمارا آپس میں ہوا ہے تعلق نکاح کی بنیاد پر، یہ کٹتا بھی ہوگا، کٹتا ہے یا نہیں، اور کٹنے کی شکلیں کتنی ہیں، ان شکلوں کو مجھے سمجھ کر کے رکھنا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ کہ صاحب مجھے ایک نعمت اگر حاصل ہوئی ہے، عورت کو شوہر نعمت، شوہر کو بیوی نعمت، یہ جو نعمت ہے نعمت نکاح، اس نعمت نکاح کو نقصان کہاں کہاں سے ہوتا ہے، اور یہ نعمت منقطع کس چیز سے ہو جاتی ہے، یہ تو مجھے سیکھ کر کے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، سیکھ کر رکھنا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا طلاق، اور طلاق کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سب سیکھ کے رکھنے ہیں۔ اب بچے ہونے لگے، صاحب بچوں کی تربیت، یا میں مسلمان ہوں، یا تو میرا اسلام کہے گا جو مرضی سو کرو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا کہ تم کو کسی مرحلے میں ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے، ہر ہر جگہ ہم تمہارے گائیڈ کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو بچے پیدا ہوں گے، اب پہلے مرحلے سے لے کر آخر مرحلے تک تربیت، ذمہ داریاں، حقوق، تعلیم وغیرہ تمام معاملات میں میرا اسلام میرے گائیڈ، تو مجھے معلوم ہونا ضروری۔ اب میں وہاں سے نکل کر کے میں یا تو بزنس میں جاؤں گا، یا وہاں سے نکل کر مجھے ملازمت میں جانا ہے، تو میرا معاشی سلسلہ یا تو بزنس ہوگی، یا ملازمت ہوگی، یا مزدوری ہوگی، یا کوئی بھی شعبہ ہوگا، یا میں صنعت کار ہوں گا، بہرحال جو بھی ہوگا، اسلام مجھے کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اگر آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو آپ کے لیے ہم نے تجارت کا پورا چپٹر بنایا ہے، اس کو پڑھیے اور تجارت کیجیے، وہ آپ کو بتائے گا حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، غلط اور بہتر کیا ہے، اور اگر آپ ملازم ہیں تو ہم نے آپ کے لیے الگ سے ایک پورا چپٹر بنایا ہے ملازمت کرنے کا اصول کیا ہے، اور آپ جس کے ملازم بن جائیں گے آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ بھی، اور اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ہم نے چپٹر بنا رکھا ہے، اور اگر آپ زمینداری کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے چپٹر بنا کے رکھے ہیں۔ تو غرض ہے کہ جس زندگی کے شعبے میں آپ جائیں گے اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے پورا گائیڈ بک تیار کر کے رکھا ہے جی، اور اس کے ساتھ زندگی کے ان معاشی مراحل سے جب گزریں گے تو آپ کو اخلاقیات کا معاملہ بھی پیش آئے گا، آپ کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ انبن بھی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، تیز کلامی بھی پیش آ سکتی ہے، اس میں آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے اور آپ کے حقوق کیا ہونے چاہیے، کہاں قانون کا دائرہ رہتا ہے اور کہاں تک اخلاق کا دائرہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ صرف جسم والے نہیں، آپ دل والے بھی ہیں، دل والے کا مطلب یہ ہے دل طرح طرح کے خیالات کا مرکز ہے، آپ کے پاس اگر مالی برتری ہے تو کبر آ جائے گا، آپ کے پاس اگر علم آ گیا تو کبر بھی ساتھ آ سکتا ہے، اگر آپ کے پاس عہدہ آ گیا تو کبر بھی ساتھ آ سکتا ہے، کم سے کم وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں اپنے آپ کو تو سمجھیں گے میں ان سے بڑا ہوں، کیونکہ وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ تو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگیں گے۔ اس برتری کے احساس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے مگر ہو رہا ہے، تو اس کا علاج کیا ہوگا، بات علاج ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہی آپ کا ایک کلاس فیلو تھا، وہ آپ سے بہت زیادہ اونچی مالی مالی طور پر اونچی منزل تک پہنچ گئے اور آپ ابھی وہی ہیں. دو کلاس فیلو ہوتے ہیں, ایک افسر بنتا ہے, دوسرا چپراسی رہتا ہے. تجربہ ہم کرتے رہتے ہیں, دو آدمی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ایک بےچارہ سڑک صاف کرنے والا بنتا ہے, دوسرا افسر بنتا ہے, ایک کہیں ہوتا ہے دوسرا کہیں ہوتا ہے. یہ بھی تجربہ ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی انگوٹھا لگانے والا وہ تو ہے صاحب, اور اس کے دفتر میں مینیجر جو ہے وہ ایم کام ہے, تو ڈگری والا جو ہے وہ بےچارہ ملازم اس کا مات ہے, اور انگوٹھا لگانے والا جو ہے وہ ہے انڈسٹری کا مالک. تجربے تو ہوتے رہتے ہیں. غرض یہ کہ یہ معاملات آپ کو پیش آتے رہیں گے, اس وقت آپ کے دل میں حسد بھی آ سکتا ہے, کبر بھی آ سکتا ہے, حرص بھی پیدا ہو سکتی ہے, ضد بھی بڑھ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بیماریاں ہیں, ان بیماریوں کا علاج ہونا چاہیے. ہوئے تو مجھے گویا معلوم ہونا چاہیے کیسے ہوگا. اس کے ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر آگے چل کر کے پھر موت میرے سامنے ہے. یہ موت کس کس طرح سے گزرے گی کہ مرنے, اور میرے سامنے اگر میرے گھر میں کسی کی وفات ہوئی تو مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور موت کے بعد کی زندگی وہ تو بات کا ہے. ان تمام مرحلوں میں بحثیت مسلمان کے مجھے علم چاہیے ہی چاہیے. میں بچ نہیں سکتا کہیں علم سے. میں یہ نہیں کہہ سکتا صاحب مجھے معلوم نہیں. اب ایک عام مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے, اتنا سارا علم مجھے کہاں فرصت ہے پڑھنے کی. یقیناً, لیکن اس میں سے ایک درجہ وہ ہے جو آپ کو چاہیے ہی چاہیے لازم, اس کے بغیر بچ ہی نہیں سکتے آپ. آپ کو سیکھنا ہی سیکھنا پڑے گا. وہ مقدار جس کو باہر ہر ہر مسلمان کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے, اس کو کہتے ہیں فرض عین. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ان پڑھ ہونا عذر نہیں مانا جائے گا, بزی ہونا بھی عذر نہیں مانا جائے گا, پیشنٹ ہونا بھی عذر نہیں مانا جائے گا. کہ صاحب یہ تو آپ کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. جی میں کہاں آپ سکول میں جا کر کے یا کسی مدرسے میں جا کر ایڈمیشن لے لوں گا تو میں یہ سیکھ سکوں گا. کہ نہیں, ہم نے کہاں کہا آپ کو ایڈمیشن لیجیے, ہم نے کہا آپ کو اتنا علم سیکھنا ہی سیکھنا ہے. جی کیسے سیکھوں گا میں, اس وقت میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اب میں کہاں جاؤں گا وہ سیکھنے کے لیے. کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کہا کیسے سیکھیں گے, ہم نے کہا یہ ذمہ آپ کی ذمہ لازم ہے. تو کیا ہر مسلمان کو فرض, حرام, جائز اور ناجائز کا وہ علم سیکھنا لازم ہے جس کے ساتھ اس کو سابقہ پیش آ رہا ہے؟ ایک شخص زمیندار ہے تو زمینداری کا حلال و حرام اس کو یاد معلوم کر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے صاحب جو ملازم ہیں ان ملازموں کے لیے حلال و حرام کیا ہے یہ وہ لوگ جانیں, لیکن کم سے کم اپنے شعبے کا حلال و حرام تو اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہوگا. ٹھیک, اسی طرح سے جو ملازم ہے اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہوگا کہ صاحب یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ ہدیہ کب بنے گا اور رشوت کب ہوگا, تو سیکھنا ہی سیکھنا ہوگا. زمیندار کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھے تو زندگی میں نہ ہدیہ آتا ہے نہ رشوت آتی ہے, میں تو اس سے اس لیے میں تو اس سے بری ہوں. تو ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سیکھنا لازم نہیں ہے, لیکن ملازم نہیں کہہ سکتا. غرض یہ کہ بحثیت مسلمان کے مجھ پر کیا کیا چیزیں لازم ہو چکی ہیں یہ سیکھنا مجھے لازم, اور بحثیت مسلمان کے میرے لیے حرام کیا کیا چیزیں ہیں وہ معلوم کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص خدا نہ خاصا ڈائبٹیز کا مریض ہو گیا. تو صاحب ڈائبٹیز کا مریض ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ باتیں معلوم ہونا ضروری ہے. کون سی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں نمبر ایک, اور کون سی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں نمبر دو. یہ دونوں باتیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کریں یا نہ کریں یہ بات کا مسئلہ ہے, اور جن چیزوں سے آپ کو نقصان ہوگا وہ آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں یہ بات کا مسئلہ ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ صاحب مٹھائی آپ بند کر دیں گے, اب آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے مٹھائی بند کرنے کو تو بات کا مسئلہ ہے, لیکن معلوم تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے. یہ تو آپ کا پہلا فرض ہے کہ آپ چارٹ اپنا سامنے رکھیں کہ صاحب میں اب ڈائبٹیز کا مریض بن چکا ہوں اور یہ خاموش قاتل ہے, تو اس خاموش قاتل سے مجھے بچنے کے لیے ضروری ہے میں یہ معلوم کروں گا کہ صاحب یہ چیزیں میں اب استعمال کر سکتا ہوں. اس میں اگر ڈاکٹر نے یا حکیم نے بتایا کہ صاحب آپ سنگھاڑے کی روٹیاں کھائیے تو ٹھیک ہے, میرا جی نہیں چاہ رہا ہے سنگھاڑے کی روٹیاں کھانے کے لیے, لیکن بہرحال مجھے تو یاد رکھنا ہے یہ. اور اگر میرا ڈاکٹر مجھے یہ کہتا کہ صاحب آج کے بعد میٹھا بالکل بند اور لٹن چائے کبھی نہیں پیئیں گے, اور اگر آپ پئیں گے تو آپ کو وہ سکرین کی گولیاں کھانی ہوں گی, ٹھیک ہے مجھے معلوم کر کے رکھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صاحب میں ڈائبٹیز کا مریض ہو گیا, میرے مریض ہونے کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اور یہ انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ اگر میں کسی آدمی کے گھر میں ملازم بن گیا تو بحثیت ملازم کی میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہ جانوں اس گھر میں میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں تاکہ وہ ذمہ داری میں پورا کر سکوں, کن کن کاموں کو مجھے کرنا ہے اور کن کاموں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے, کہاں کہاں تک گھر میں جا سکتا ہوں میں اور کہاں تک میں نہیں جا سکتا. کہ صاحب یہ صاحب کا پرائیویٹ کمرہ ہے اور یہ صاحب اس کی بیگم کا پرائیویٹ کمرہ ہے, مجھے وہاں جہاں سے اندر نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے میں اس گھر کا ملازم ہوں اور میرے صاحب نے مجھے کہا کہ تو آل ہی نال ہے, لیکن اس کے باوجود میری حد یہاں ختم ہو جاتی ہے, یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. ٹھیک، میرے صاحب نے مجھے کہا کہ تو آل ہی نال ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ میں تجوری کھول کر کے وہاں سے سارا اڑاؤں اور کہوں گا سمجھوں گا میں آل ہی نال ہوں، اس کے باوجود بھارت میں ملازم ہوں. تو ملازم ہونے کی میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں کہاں تک نہیں جا سکتا. تو دوستو میں سمجھانا جو چاہتا تھا وہ یہ کہ بحثیت مسلمان کے ہم کو علم سے بچنے کا جواز ہی نہیں ہے، کوئی تو راستہ ہی نہیں. ہم کو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہم پر فرض کتنے ہیں، حرام ہمارے لیے کون کون سی چیزیں کر دی گئی ہیں، فرض ہیں ان کو میں نہیں کر پا رہا ہوں جاننے کے باوجود، تو مجھے کیا کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان فرضوں کو میں انجام دینے والا بن سکوں، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی چھوڑ نہیں پاتا میں، تو کیا کرنا ہوگا مجھے جس سے میں یہ سمجھ سکوں کہ صاحب یہ حرام مجھ سے چھوٹ گیا. اور ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ کہ کسی بھی مسئلے کے جو گہرے مسائل ہیں، کسی بھی شعبے کے جو گہرے مسائل ہیں وہ عام مسلمان کی ذمہ داری نہیں، کسی شعبے کے جو گہرے مسائل ہیں وہ عام مسلمان کی ذمہ داری نہیں، اس کے لیے تو خصوصی ٹیم ہونی چاہیے امت مسلمہ کے پاس کہ جو ان مسائل میں ایکسپرٹ بن جائے تاکہ تمام مسلمان، یعنی یوں کہیے کہ عام صحت کے اصول تو ہر ملازم کو معلوم ہونے چاہیے، یہ چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں، اور یہ پانی ابال کر پینا چاہیے تو جنرل بات ہے، اس کو تھوڑے ہم کو ڈاکٹر سے جا کر پوچھنا پڑے گا جی آپ مجھے پہلے سمجھائیے اس کے بعد میں یہ تسلیم کروں گا، اس کا قانون مجھے بتائیے، یہ تو جنرل بات ہے. ہوا صاف صاف شفاف ہونی چاہیے، کمرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، گندگی مت پھیلائیے، یہ تو عام حفظان صحت کے اصول ہیں، تو ہر انسان کو معلوم ہونا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے مذہب کی بنیادی معلومات تو ہر مسلمان کو چاہیے ہی چاہیے، گہری معلومات یہ عالموں کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے ایک ٹیم ایسی رہنی چاہیے جو مذہب کی گہری معلومات رکھتے ہوں تاکہ عام مسلمانوں کو جب ضرورت پڑے تو ان سے رابطہ کر سکیں. ٹھیک، لیکن اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اب ہماری عمر وہ نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی مدرسے میں داخلہ لیں، تو ہم کیسے یہ علم حاصل کریں گے؟ جواب ہے کہ علم حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں، یعنی علم سے مراد جہاں میری علم دین ہے، تین ذرائع. ذریعہ نمبر ایک کہ ہمارا دین سارا کا سارا عربی زبان میں ہے، تو گویا ہمیں تحقیقی طور پر اپنے علم دین حاصل کرنا اگر ہوگا تو ہمیں سارے عربی زبان پہلے پڑھنی ہے، وہ عربی زبان میں جب ہم مہارت پیدا کر لیں گے، اور عربی زبان بحثیت زبان نہیں، عربی زبان بحثیت زبان نہیں. بحثیت زبان کا مفہوم میں یوں سمجھاؤں گا، ممکن آپ لوگ تو شاید زیادہ تجربہ ہے، ڈل میں رہنے والے وہ جو ہاں جی ہیں وہ بھی انگریزی بولتے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ آپ سے زیادہ اچھی انگریزی بولتے ہوں گے، لیکن وہ والی انگریزی نہیں چاہیے، وہ تو لٹریچر کی انگریزی چاہیے. تو ایک زبان وہ ہے جو گلیوں میں بولی جاتے ہوگی عرب میں، وہ والی زبان نہیں چاہیے، عربی وہ والی نہیں، بلکہ وہ والی عربی چاہیے کہ جو قرآن حدیث سے ٹچ کرتی ہو. یعنی عربی زبان سیکھنا بغرض فہم قرآن، عربی زبان سیکھنا بغرض فہم حدیث، وہ ایک الگ انداز کی عربی ہے، اور وہ بس اتنے دائرے میں رہتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ضرورت کی حد تک عربی کا ماہر ہو چکا ہے، لیکن نہ وہ لکھ پاتا ہے نہ بول پاتا ہے، اتنی ضرورت پوری ہو گئی یہ. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عربی زبان لکھنے کا اور بولنے کا ماہر ہے لیکن قرآن اور حدیث نہیں سمجھ پا رہا ہے، غلطی کھا رہا ہے اس میں، تو زبانوں میں فرق ہے جی. تو وہ والی عربی چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے درکار ہے، اور کم سے کم مہارت کے درجے میں. یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی عربی کے ماہر، یعنی عربی گرامر کی بنیادی کتابوں کے ماہر کے پاس جائیں اور گھٹے ٹیک کر کے بیٹھیں، اور پھر وہ علم حاصل ہو سکے گا. وہ ہماری عمر نہیں ہے، تو ہمارے پاس دو ہی ذریعے رہیں گے علم حاصل کرنے کے، وہ کون سے ذریعے؟ نمبر ایک مستند ترین لٹریچر، مستند مصنف کی لکھی ہوئی کتاب، اور یا پھر قابل اعتماد شخصیت سے ربط و ضبط. یہ دو ذرائع ہیں، علم بذریعہ کتاب اور علم بذریعہ ذات. ایک عام مسلمان اگر کسی بابصیرت بارسوخ صاحب تقوی متدین و فکر مند عالم کے ساتھ ربط رکھے گا تو آہستہ آہستہ وہ اتنے مسائل کا واقف ہو جائے گا جتنے مسائل اس کو زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، چنانچہ تجربات ہوتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، دسیوں مسائل اس کو سننے کا موقع ملا، ہر مسئلے کے بارے میں کہتا تھا وہ، جی میں ہوں ان پڑھ مگر میں نے فلاں عالم سے سن رکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے مولانا یوسف صاحب سے، میں نے یہ مسئلہ بھی مولانا یوسف صاحب سے سنا ہے، میں نے یہ مسئلہ، اور ارے ان پڑھ شاید زندہ ہوگا ابھی وہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متوسلین میں، متعلقین میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو بالکل ان پڑھ تھے، لیکن بڑے بڑے اصحاب علم سے زیادہ اونچے مقام معلومات. تو علم بذریعہ انسان. کبھی آدمی اتنے مسائل پوچھتا رہتا ہے کہ صاحب علم سے زیادہ مسائل اس کو معلوم ہو جاتے ہیں. تو یا تو کسی آدمی کے ساتھ اپنا ربط رکھنا چاہیے جس آدمی کے علم پر, اس کے تقوی پر, اس کی تحقیق پر پورا اعتماد ہو, اور وہ خدا نخواستہ گمراہ کرنے والا نہ ہو. گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی عالم کسی مسئلے پر عمل خود نہیں کر پاتا, اور اس مسئلے کو جب پوچھا جاتا ہے تو وہ مسئلہ بدل کے جواب دیتا ہے. یہ سنگین جرم ہے یہ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم خود مسئلے پر عمل نہیں کر پا رہا ہے, لیکن جب بھی اسے پوچھیں گے جواب دے گا صحیح, اندر اس کو احساس ہوگا میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں اس پر اور یہ میں کمی ہے, لیکن آپ کو جب بتائے گا تو صحیح بتائے گا. اتنا غنیمت ہے کہ سب ٹھیک ہے, آپ کی عملی زندگی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. جی یہ بتائیے, اجنبی عورت کو دیکھنا کیسا ہے؟ کہ بالکل حرام ہے. اب یہ کہہ رہا ہے حرام ہے, اور اگر آپ نے دل کو دیکھا ہے کہ جی میں بھی تو کبھی کبھی یہ جرم کرتا ہوں, کہہ تو رہا ہے ٹھیک ہی, پر تنہائی میں کہہ رہا ہے ہاں یہ جرم مجھ سے بھی ہو رہا ہے, کبھی مجھے احساس ہوتا ہے, کبھی میں توبہ کرتا ہوں, کبھی مجھ سے یہ جرم ہوتا رہتا ہے, اور خاص طور پر اس ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں کہ جہاں ہم اب کوئی راستہ ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ آنکھوں کو سی دیا جائے, اور کوئی راستہ ہی نہیں رہا ہے اگر کوئی بچنا ہی چاہے. تو اس ایسے ماحول میں وہ بےچارا کہتا ہے یہ جرم تو کبھی کبھی میں بھی کرتا ہوں, لیکن بہرحال اس کو تو مجھے صحیح بات بتانی ہے. یہ کام کرنا جائے, سگریٹ پینا جائز ہے نہ جائز, اب عالم کو وہ خود کر رہا ہے یہ جرم لیکن بتا رہا ہے ہم کو صحیح, تو ہمارے حق میں تو صحیح ہو گیا. اور کبھی کبھی خدا بچائے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں تو پھر اس کو ناجائز کو جائز بول دوں گا تاکہ میری ذات پر اٹیک نہ آئے, ان سے اللہ بچائے. ایسے صاحب علم سے کہ جو اپنی ذات کو بچانے کی غرض سے آپ مسئلے کا جواب بدل دے, اس سے تو اللہ تعالیٰ بچائے. تو جس عالم پر آدمی کو اعتماد ہو اس سے ربط و ضبط آدمی رکھے تو اس سے علم کھینچنا ہے. یہاں ہمارے یہاں ایک غلط طریقہ جو پہلے سے رائج ہے اور اب شاید کچھ کم ہو گیا ہو لیکن اب بھی ہے, کیا کسی صاحب علم سے, کسی بزرگ سے تعلق رکھیں گے کس حد تک میری ذاتی ضروریات پوری ہوتی رہیں, اس کے تعویذ چلتے رہیں, میں اسے تعویذ لیتا رہوں گا, میں جو بھی مجبوری آ جائے کہ بس یہ کھٹا سے تعویذ نکالے اور میرا مسئلہ حل ہو پائے اتنا ہی تک, اور جتنا جتنا اس کے تعویذوں سے میرا معاملہ حل ہوتا رہے گا اتنا ہی یہ گرم پیر ہے, اس کے علاوہ باقی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا اس سے. صاحب بیوی بیمار ہو گئی تو اس کے لیے تعویذ, بچہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تعویذ, گائے دودھ نہیں دے رہی تو اس کے لیے بھی تعویذ, ذرا سا کچھ پریشانی ہوگا فوراً فون کرنا ہے صاحب فلاں میرا مسئلہ پیش آ گیا فوراً دعا, تو اس سے دعا کرانی ہے تو مادی زندگی کے لیے تعویذ لے, اس حد تک تعلق, یہ تعلق جو ہے یہ بس خود غرضی والا تعلق. صاحب آپ اتنا تعلق اس کے پاس کیوں, اس کے ساتھ اس کے پاس اس کے علاوہ ایک خزانہ ہے, اس خزانے کو نکالیے آپ کہ آپ کے پاس علم ہے, اس علم سے ہم کو فیض یاب کیجیے. لیکن وہ علم کب, وہ تو یہاں سے کریدنا پڑے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب میں السوال نصف العلم, سوال آدھا علم ہے, یہ آدھا علم ہے. ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے جی سوال کیسے آدھا علم ہے, سوال تو لا علم ہی ہوتی ہے, اس کو کہا جا رہا ہے آدھا علم. کہاں میں بتاتا ہوں کیسے سوال آدھا علم ہے, کہ ایک آدمی ہم سے آ کر پوچھتا ہے جی نماز فطر میں دعا قنوت بھول گئی, اب کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ نماز فطر جانتا ہے, اس طرح تو دعا قنوت بھی جانتا ہے, تو یہ دو باتیں تو معلوم ہو گئی, نہیں جانتا ہے. اس کے بعد تیسری اب پوچھ رہا ہے یہ, اور اگر کوئی جانتا ہی نہیں ان سرے سے نماز تو کم سے کم وہ یہ کہے گا کہ جی بحیثیت مسلمان پر مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں, تو گویا اتنی بات تو جانتا ہے کہ بحیثیت مسلمان پر مجھ پر کچھ فرض ہے, تو یہی تو ہے آدھا علم. سوال نصف العلم, سوال آدھا علم ہے. اور جتنا سوال آدمی کرتا رہے گا اتنا علم بڑھتا رہے گا, اور سوال و جواب کے نتیجے میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اصحاب علم سے ملنا, اور ان کی میں اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جن دوستوں کا رویہ سال ہر سال سے یہ ہے, کیا اس جب بھی ان کو ذرا سا سوال پیش آ گیا وہ فوراً اس کے اشارہ لکھ کے رکھتے ہیں اشاریہ, اس کے بعد جب کسی قابل اعتماد شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے فوراً اپنی لسٹ نکالتے ہیں, بس ایک ہی سوال جی فلاں مسئلے کا جواب کیا ہے, فلاں مسئلے کا جواب کیا ہے, وہ ٹک لگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے ہزاروں مسئلے مجھے یاد ہو گئے ہیں, اور اسی طرح سے اب پڑھا ہوا ہے آٹھویں جماعت, پرانے زمانے کے آٹھویں کلاس پاس ہے, اور کہہ رہا ہے ہزاروں مسئلے مجھے یاد ہیں, مجھ سے انہوں نے کہا ہزاروں مسئلے مجھے یاد ہیں اسی طرح سے, اور جب بھی اس کی ملاقات ہوگی تو اتنی بڑی لسٹ نکالتے ہیں وہ فوراً, اور کبھی کبھی فون میں بھی کہتے ہیں جی لسٹ بہت لمبی ہو گئی ہے. اچھا سوال کرنے میں وہ بڑی سمجھداری پیدا ہو گئی ہے بیچ میں, جب کبھی سوال کرنے لگے جی اگر کسی امام کے اندر یہ خامی ہو تو اس امام کے بارے میں کیا حکم ہے, تو جواب دینے والے نے کہا آپ امام تو نہیں ہیں نا؟ جی نہیں, تو آپ اپنا مرضی پوچھیے, ان کے امام صاحب کو چھوڑ دیجیے. اس کے بعد سے سنبھل گئے, وہ کہنے لگے جی کبھی دوسرے کا مسئلہ نہیں پوچھوں گا. اور اگر کبھی دوسرے کا مسئلہ دوسرے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں تو ساتھ میں فوراً یہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ تو دوسرے کا ہے لیکن میں اپنی معلومات کے لیے مسئلہ پوچھ رہا ہوں, اس کے لیے نہیں. کیونکہ کبھی کبھی آدمی سوال کرتا ہے دوسرے پر اٹیک کرنے کے لیے. تو ایک طریقہ تو ہے صاحب یہ کہ ہم کسی آدمی کو جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں اپنا جسم کا علاج کرنے کے لیے کسی کو فیملی ڈاکٹر بنائیں, اسی طرح سے اپنی اس مسائل کے لیے کسی آدمی کو اپنا پرسنل مولوی مان لیں, پرسنل رہبر مان لیں. اور یہ طریقہ وہی ہے جو صحابہ نے اپنایا. صحابہ کرام کے ہاں لکھنے کا پڑھنے کا باقاعدہ ہے, وہاں نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو جی لاؤ تختیاں لکھو جی بلیک بورڈ, اور وہاں تو یہی ہے کہ صحابی توجہ کے ساتھ سنتا ہے, ایک ایک بات کو محفوظ رکھتا ہے, اور ایک ایک بات کو محفوظ رکھتا ہے, یاد رکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہی علم ہے جتنا میرے پاس. ایک شخص گزرے ہیں ابو محضور صحابی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارا قبیلہ ایک سڑک پر رہتا تھا, وہاں سے قافلے گزرتے تھے, تو مکہ سے جب کوئی قافلہ آتا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا, اس کہتے ہیں نا مکہ میں کوئی نبی ہے اور کہتے ہیں اس پر کچھ آیتیں نازل ہوتی ہیں, تو آج کل کوئی نئی آیتیں اگر نازل ہوئی ہیں تو سناؤ. یہ لڑکا کہتا ہے تو وہ گزرنے والے اگر کوئی مسلمان ہوتے تھے تو وہاں سے جو ہی گزرتے تھے تو وہ سناتے تھے, وہ آیتیں ہمیں سناتے تھے, تو میں ان کو یاد کرتا رہتا تھا. دور چلتا رہا یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا, مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد اب قبائل دوڑ کر آ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں, تو میرے ابا جان بھی پہنچ گئے اسلام قبول کرنے کے لیے, اور میرے سارے قبیلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی میرے ابا جان پہنچ گئے اسلام قبول کر کے, جب واپس آ رہے حضور نے فرمایا تمہارے اندر جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا اس کو اپنا امام بنانا. ٹھیک, آ گئے ابا جان واپس, قوم کو لوگوں نے کہا صاحب میں تو آ گیا مسلمان ہو کر, آپ لوگوں کو مسلمان ہونا ہو تو جلدی جاؤ. پورا قبیلہ آ گیا, وہ بھی مسلمان ہو کر واپس پہنچے, اور واپس پہنچنے کے بعد کہا جی وہاں تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو تو وہ اس کو امام بنانا, مگر قرآن کہاں یاد ہوگا, وہ تو آپ ہی مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کیسے یاد ہو جائے گا ان کو. پکڑ لیا اسی بچے کو, پر تم کو تو یاد ہے قرآن. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ وہ ابھی کافر تھے اور یاد کرتے رہتے تھے. بنا دیا اس کو امام, 6 یا 7 سال کا کوئی لڑکا تھا, کھڑا کر دیا اس کو امام. وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ چھوٹا تھا, کپڑا پہننے کا بھی سلیقہ نہیں تھا, کپڑے تھے بھی نہیں میرے پاس, تولیہ لپیٹ کر کے رکھتا تھا. وہ تولیہ لپیٹ کر کے رکھتا تھا تو کبھی میں سجدے میں گرتا تھا تولیہ نیچے, کبھی ایسا بھی ہوا, اور کبھی میں سجدے میں جاتا تھا تو تولیہ سمٹ کر اوپر آتا تھا, تو پیچھے سے عورتیں بھی کھڑی. تو ایک دفعہ ایک عورت نے کہا بھائی اپنی اس امام صاحب کا پردہ تو کرو, تمہارا امام بغیر پردے کے رہتا ہے. چھوٹا بچہ تھا, محلے والوں کو حوصلہ پیدا ہو کہ ہاں صاحب صحیح ہے ہمارا امام بغیر پردے کے ہے. تو میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں طے کیا صاحب امام صاحب کے لیے کپڑے خریدنے, تو لایا گا کپڑا. وہ کہتا ہے زندگی میں سب سے پہلی بار مجھے خوشی ہوئی آج مجھے کرتا پہننا ہے, کیونکہ سب آگے مجھے وہاں کیا چھوٹے بچوں کو امام بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ صاحب علم وہی تھا, اس وقت صاحب علم وہی تھا, تو عمر کے اعتبار سے چھوٹا تھا. غرض ایک طریقہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم کسی صاحب علم جس پر اعتماد ہو اسے رابطہ رکھیں, اور اتنا پختہ رابطہ رکھیں کہ اس کے علم سے خوب فائدہ اٹھائیں, اتنی معلومات اسے کریں کہ وہ محسوس ہونے لگے صاحب یہ تنگ آ گیا ہوگا, لیکن چھوڑنا نہیں ہے. ممکن ہاں آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر اقبال کے استادوں میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ارنولڈ. ارنولڈ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا اقبال کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, کہنے لگا صاحب اس جیسا طالب علم جس کو مل جائے وہ اگر سکالر نہیں ہوگا تو سکالر بن جائے گا, اور اگر وہ پہلے سے سکالر ہوگا تو بڑا والا سکالر بنا دے گا اس جیسا طالب علم. اگر وہ محقق نہیں تو محقق بن جائے گا, اور اگر محقق ہوگا تو محقق تر ہو جائے گا, کیونکہ تب تک چھوڑتا ہی نہیں پیچھا جب تک تحقیق نہیں کرواتا. یہ ہے کامیاب طالب علم ہونا, اور اس طالب علم ہونے کے لیے عمر کی بھی کوئی شرط نہیں. بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے کے سامنے جھک سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. ہماری علم کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے, کیسے کیسے لوگوں نے علم سیکھا. ایک شخص صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث فلانا بیان کرتا ہے, وہ سفر کرتا ہے 18 دن اونٹ پر چلنے کے بعد وہ پہنچتا ہے اس جگہ, اور اس جگہ پہنچنے کے بعد دروازے پر پہنچا, لوگوں نے پوچھا کب نکلتے ہیں یہ اندر سے, اور انہوں نے کہا یہ جس وقت دوپہر کے آرام کا وقت ہے یہ عصر کے وقت نکلیں گے, تو پوری دوپہر دروازے پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے ایسا نہ ہو میں ادھر ادھر ہٹ جاؤں وہ نکل جائیں گے. تو وہیں دروازے پر جب یہ دروازہ کھلتا ہے ان کا تو السلام علیکم میں مدینہ طیبہ سے حاضر ہوا ہوں, ایک حدیث مجھے سنا دیجئے, وہ جو حدیث آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا کب پہنچے ہو؟ کہا دوپہر کو. اور کیا کام ہے؟ کہا اور کوئی کام نہیں. تو تم نے مدینے کے سے شام تک کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے؟ کہ جی. وہ حدیث سنا دیتے ہیں, اب کیا ارادہ ہے؟ کہا چل رہا ہوں واپس. ڈیڑھ منٹ کل لگا ہوگا حدیث سننے میں اور چل پڑے واپس. اب علم کی تاریخ ایسی روشن تاریخ ہے, ایسے ایسے کارنامے لوگوں نے انجام دیے. غرض یہ کہ ایک طریقہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ کسی قابل اعتماد شخصیت کے ساتھ رابطہ قائم کریں, اور رابطہ قائم کرنے کے بعد پھر اس سے علم خوب لیں. فرائض, واجبات, سنتیں, حلال, حرام اور زندگی کے تمام معاملات, یہ تو ہے جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے. اور پھر اس کے بعد ان جن معاملات کا تعلق انسان کی روحانی زندگی سے ہے, روحانی زندگی سے, جی میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب پڑھ رہا ہوں مگر مجھے بہت ریا رہتا ہے, خوش ہوتا ہوں میں جب لوگ دیکھتے ہیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے, دل میں بار بار خیال آتا ہے تو ریا کا کیسے میں بچوں گا. آج ایک صاحب نے مجھے کسی سے پوچھا کہ لیجیے تکبر تکبر کیسے بچیں گے اس سے. سوال صحیح ہے کہ جی اللہ نے مجھے عہدہ دے دیا, علم بھی ہے, عہدہ بھی مل گیا, پیسہ بھی ہے, حسن بھی ہے, اب مجھے بار بار خیال آتا ہے میں بہت کچھ ہوں, اس سے میری ڈیوٹی ایک گاؤں میں ہے, گاؤں والے بےچارے مخلوق الحال کمزور, ان کو دیکھ کر میں فوراً مجھے احساس ہوتا ہے میں ان سے برتر ہوں, شکل و صورت میں بھی, معلومات میں بھی, پیسے میں بھی, سفر میں بھی, ہر اعتبار سے میں معیاری انسان ہوں. تو یہ کبر تو نہیں ہے؟ جی ہاں کبر ہے, مگر بچوں سے رہتے اسے میں تو علاج چاہیے. ایک طریقہ تو صاحب علم حاصل کرنے کا آپ جیسے انسانوں کے لیے معلومات پوچھنا خوب, اور دوسرا طریقہ ہے مسترد کتابوں کا مطالعہ. مسترد کتابوں کا مطالعہ, مطالعہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے, جاہل سے عالم بنا دیتا ہے. لیکن اس مطالعے کے لیے کچھ سخت ترین شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطالعہ آوارہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آوارہ مطالعہ ہو جائے گا تو آدمی بگڑ جائے گا, بگڑنے کا خطرہ ہے. ٹھوس مطالعہ چاہیے. اس لیے مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے کتابوں کا انتخاب آدمی کرے. اگر الٹا مطالعہ شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی منتشر ہو جائے گا. ادھر سے کتابیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے, ایک وقت آئے گا کتابیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ آدمی پڑھ, کتابیں پڑھنا کو جا کتابوں کا نام یاد رکھنا مشکل ہوگا. آج کا دور وہی ہے, کتابوں کا سیلاب چلتا ہے اور آدمی فیصلہ نہیں کر پڑتا اس فن کو پڑھوں گا یہ اس فن کو پڑھوں گا. تو اس صورتحال میں آپ کتنا پڑھیں گے؟ تو کسی جاننے والے سے جب رابطہ رہے گا وہ آپ کو چند ایسی ٹھوس کتابیں بتا دے گا کہ ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے باقی ساری لائبریری سے آپ مستغنی ہو جائیں گے. مثلا فرض کیجیے آپ کو سیرت پڑھنی ہے, اب سیرت تو پوری لائبریری ہے, کتنا پڑھ پائیں گے آپ؟ ادھر سے آپ کا مطالعہ جو ہے وہ ضمنی چیز ہے, وہ مستقل سبجیکٹ نہیں بن سکتا آپ کا, تو ضمنی چیز ہے سیرت. یہ تو کوئی جاننے والا آپ کو بتائے گا کہ صاحب یہ چند کتابیں آپ پڑھ لیں اور سیرت آپ کے قابو میں آ جائے گی معلومات کی تک حد تک بھی, اور اس سیرت کے پڑھنے سے آپ کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ اثرات بھی آپ کی زندگی میں آ جائیں گے. کیونکہ سیرت پڑھنے کے ہمارے سامنے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ سیرت و طیبہ کے بارے میں ہماری معلومات پختہ ہو جائیں, ہم اپنے نبی کی ہر زندگی کو پوری طرح جاننے والے بن جائیں, اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نبی کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کے ہماری زندگی پر اس کے اثرات آ جائیں. پہلا والا جز کافی نہیں ہے, پہلا والا جز وہ تو بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کو ہم وہ کوئز مقابلے کراتے ہیں, وہاں ہم کو بتائیں کہ جی بتائیے صاحب جنگ بدر کب ہوا, انہوں نے کہا 17 رمضان کو, جواب درست ہے. یہ بچوں کا معاملہ ہے, ان کے لیے تو سوال جواب کی کتابیں ہوتی ہیں اور ان کی معلومات وہی چاہیے. لیکن ہم کو فکری طور پر, ذوقی طور پر, احساس کے درجے میں سیرت سے متاثر ہونا ہے. یعنی جو یہ سیرت ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں حضور کی عظمت پہلے سے زیادہ بڑھ جانی چاہیے, حضور سے تعلق پہلے سے زیادہ بڑھ جانا چاہیے, حمیت غالب آ جانی چاہیے. یہ ہے ہمارا مقصد سیرت کا. تو خیر میرے کہنے کا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ جب آپ مطالعہ کرنے لگیں گے تو اس مطالعے کے لیے علم کے بنیادی شعبے, اسلامی علم کے بنیادی شعبے, مثلا ایک ہے علم حدیث, ایک ہے علم فقہ, ایک ہے علم تفسیر, ایک ہے علم تصوف, ایک ہے اسلامی تاریخ, اور ایک ہے سیرت طیبہ. یہ چند موضوعات, ان چند موضوعات سے متعلق اہم و درست کتابوں کی لسٹ اپنے پاس رکھنی چاہیے, اور ان اس لسٹ کے مطابق پھر کتابیں منتخب کر کے پڑھنی چاہیے. اور اگر وہ کتابیں خرید بھی لیں, بحث مسلمان کہ مجھے سرمایہ چاہیے, علمی سرمایہ میرا لازمی زندگی کا جز ہونا چاہیے کہ میرے پاس علمی سرمایہ ہو جو مجھے بھی کام آئے میری اگلی نسل کو بھی کام آئے, تو وہ کتابیں مجھے اپنے پاس رکھنی ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں جب مجھے ضرورت پیش آئے گی ایک تو اپنی سیرت پڑھوں گا, اپنی تفسیر پڑھوں گا, اپنی حدیث پڑھوں گا, کیونکہ حدیث میرے لیے ہے, قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے, مجھے اس کو پڑھنا ہے, اس پڑھنے میں کہیں خطائیں ہو سکتی ہیں. تو خیر ہمارا علم ایک مسلمان کی زندگی کے لیے ایسا ہی لازم ہے جیسے حیوانی زندگی کے لیے پانی, پانی کے بغیر حیوان زندہ رہ نہیں سکے گا, وجالنا من الماء کل شیء حی, ایسے مسلمان علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. علم دین حاصل ہونے کے تین ذرائع ہیں. ایک ذریعہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم باقاعدہ مروجہ طریقہ جو رائج ہوگا کسی بھی زمانے میں اس مروجہ طریقے سے علم دین حاصل کریں, وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہ پہلے ہم عربی گرامر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے پڑھیں گے اور پھر عربی گرامر کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جس طرح سے انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا اس طرح, وہ تو ہمارے بس میں نہیں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آج مجھے کوئی کہے گا کہ صاحب تم میڈیکل پڑھو, تو میرے بس کا تو میڈیکل نہیں ہے کیونکہ مجھے واپس سکول سے اسٹارٹ کرنا ہے, تو وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو جیسے مجھے میڈیکل اب نہیں پڑھنے کا موقع ہے, کیونکہ اگر مجھے میڈیکل پڑھنا ہوگا تو مجھے سکول سے اسٹارٹ کرنا ہے, تب میں اس سیڑھی پر پہنچ سکوں گا. تو ٹھیک اسی طرح سے آپ کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ آپ مدرسے کی زندگی سے اسٹارٹ کر کے پہنچیں گے یہاں تک. آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں, صاحب علم کے ساتھ رب تعلق قائم کر کے اسے علم حاصل کرنا, اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا زبانی علم, اور دوسرا طریقہ ہے مستند کتابوں کا مطالعہ. اور مستند کتابوں کا انتخاب کسی قابل اعتماد شخص سے کروانا, نہ کہ خود کرنا. اس طرح سے گویا ہماری زندگی کا اہم ترین جز پورا ہو جائے گا. ورنہ آدمی کہتا ہے کیا, ورنہ آدمی دو قسم کی خرابی میں مبتلا ہو سکتا ہے. ایک آدمی تعلیم یافتہ ہے, مزاج میں سلامتی ہے, اس لیے کہتا ہے صاحب میں مذہب تو نہیں جانتا میں, ٹھیک یہ صفائی کے ساتھ کہتا ہے. لیکن دوسرا آدمی وہ بھی ہوتا ہے کہ جو مروجہ تعلیم یافتہ ہے, مذہب کے بارے میں لا علم ہے, لیکن مذہب پر گفتگو اس طرح سے کرنے لگتا ہے جیسے وہ ماہر ہو, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, یہ زیادہ خطرناک ہے. ایک چیز ہم جانتے نہیں اور گفتگو اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے میں اتھارٹی ہوں. یہ شخص لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, یہ کبھی کسی دوسرے سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور کیونکہ تو سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو میں خود اتھارٹی ہوں. یہ علم کی خاصیت یہ بھی ہے, وہ زام پیدا کر دیتا ہے. یہ جو زام پیدا کر دیتا ہے, تو آپ فرض کیجئے اگر میں نے لٹریچر پڑھا ہے اور میرا خصوصی مطالعہ فرض کیجئے اقبال پر ہے, تو اصولاً مجھے غالب کی شاعری میں دخل نہیں دینا چاہیے, کیونکہ صاحب غالب میرا موضوع نہیں ہے, میرا موضوع تو اقبال ہے. یا اگر غالب میرا موضوع ہے تو مجھے اقبال کی شاعری میں دخل نہیں دینا چاہیے, اور اگر دخل دینا چاہیے تو یہ ذہن رکھ کر کے, یہ تحفظ ذہن رکھ کر کے کہ صاحب میں اقبال کی شاعری کا ماہر نہیں ہوں اس درجے کا جس درجے کا میں اپنے اس موضوع کا ماہر ہوں, اس لیے مجھے اس میں یا تو دخل ہی نہیں دینا چاہیے, اور اگر دخل دینا چاہیے تو طالب علم نہ دخل دے سکتا ہوں, استاد نہ دخل نہیں دے سکتا. بیچارہ مذہب اتنا بے بس ہے کہ جو چاہے اس میں ٹانگڑا. کہتے ہیں نا دنیا میں دو علم سب سے زیادہ نازک ہیں, اور انسان انہیں دو علموں میں سب زیادہ بے احتیاط ہیں. ایک ہے کہ مجھے بھی ہے, وہ کھٹ سے مجھے مشورہ دے گا, مجھے فلاں دوائی کھائیے آپ بھی کھائیے ٹھیک ہو جائیں گے. تو علاج و معالجے کے معاملے میں ہر آدمی رائے دینے لگتا ہے, اسی طرح سے مذہب دین کے معاملے میں ہر آدمی رائے دینے لگتا ہے. باقی مذاہب میں تو رائے چل سکتی ہے, کیونکہ وہاں جو اصل مذہب ہے وہی محفوظ نہیں ہے, تو نئی رائے اگر شامل ہو جائے گی تو اسے کیا فرق پڑے گا. لیکن دین اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ انتہائی نازک. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت مسئلہ, تو انہوں نے جواب میں کہا تھا مسئلہ 100 سوالات کرو گے 99 کے جواب میں بتاؤں گا مجھے پتا نہیں ہے, ممکن ہے 1 کا جواب دے سکوں کہ مجھے معلوم ہے. امام مالک نے کہا تھا, اس لیے میں اپنی جو گفتگو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ صاحب بحثیت مسلمان کہ ہم کا اپنے دین کو علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے, اور خاص طور پر جبکہ ہم تعلیم یافتہ کے نام سے متعارف ہیں. تو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر میں کہتا ہوں جی میں تعلیم یافتہ ہوں مگر اپنے اسلام کو نہیں جانتا, میں تعلیم یافتہ ہوں مگر اپنے نبی کی زندگی سے میں واقف نہیں ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں مگر مجھے نہیں معلوم ہے مسلمان کے عقائد کیا ہونے چاہیے, میں تعلیم یافتہ ہوں مگر مجھے نہیں معلوم ہے مسلمان کے لیے حرام چیزیں کیا کیا ہو گئی ہیں, گناہ کبیرہ کتنے ہیں, گناہ کے سامنے ہر بار لسٹ رہنی چاہیے کہ صاحب یہ ہیں وہ گناہ جن گناہوں میں سے ایک گناہ کی بنا پر میں جاننا میں جاؤں گا, یہ ہر بار لسٹ سامنے رہنی چاہیے, یہ ایک زہریلی لسٹ ہے کہ یہ ہے وہ زہر جن زہروں کے نتیجے میں میری دینی زندگی تباہ ہو جائے گی, تو ہر وقت میرے سامنے رہنی چاہیے اور مجھے دیکھتے رہنا چاہیے کہ ان میں سے کس کس چیزوں سے میں بچتا ہوں اور کون کون سی چیزیں ابھی میرے اندر ہیں جن کو میں آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکال لوں گا. خلاصہ یہ کہ علم کے حصول کے لیے بہرحال آدمی کو بے فکر نہیں رہنا چاہیے, اور یہ اس آدمی کے لیے بھی یہی ہے جو بے انتہا اونچے مقام پر پہنچا گا علم کے, اس کے لیے بھی یہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے, کہتے تھے جب مجھے ایک نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ میں جاہل ہوں, پھر ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ میں جاہل ہوں, تو زندگی مجھے ہو گئی یہی ثبوت جمع کرتے کرتے کہ میں جاہل ہوں. تو کجا ہم, حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہو گیا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تذکرہ ہو رہا تھا, مجھے یاد آتا ہے یہاں شاہ صاحب تشریف لائے تھے تو کسی مسئلے میں یہاں کے کسی مفتی سے اختلاف ہو گیا تھا, تو کسی مفتی نے کہا تھا اس مسئلے کا مولوی انور شاہ صاحب کو خواب میں بھی پتا نہیں چلے گا, یہ مسئلہ انور شاہ صاحب کے خواب میں بھی کہیں نہیں آئے گا, کیونکہ یہ کتاب میرے پاس ہے وہ کتاب انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی, اس طرح کے جملے بول گیا تھا وہ. اب یہ اس طرح کے جملے بول گیا تو شاہ صاحب نے سنا یہ وہ کون سی کتاب ہے, وہ تو وہاں اس نے بتایا کوئی فتویٰ عمادیہ یا فتویٰ غیاثیہ کسی ایسی کتاب کا نام مثلا لیا جو ہاتھ کی لکھی ہوئی مخطوطہ ان کے پاس تھی. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 30 یا 32 سال پہلے میں نے یہ کتاب فلاں جگہ پڑھی ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. اس درجے کا علم، ارے مخطوطات بھی نہیں چھوڑے تھے، اور چلتا پھرتا کتب خانہ. صحیح سما ندوی نے دیکھا کہ صاحب یہ صحیح ہے، وہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے. شاہ صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ کبھی عالم یہ ہوتا تھا کہ میں 500 صفحے پڑھ جاتا ہوں مگر ایک بات بھی مجھے نئی معلوم نہیں ہوتی. اس کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ وہ جو ہے بواسیر کی بیماری میں تھے اور حکیم یا ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ بالکل مطالعہ نہیں کریں گے. شاہ صاحب کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں، تو میرا عالم تو یہ ہے کہ اگر مجھے بار بار لیٹرین جانا پڑتا ہے بواسیر کی تکلیف میں، تو طالب علم کو رکھا تھا وہ زور سے پڑھتا رہتا تھا اور وہ لیٹرین جا رہے ہیں نکل کے آ رہے ہیں سن رہے ہیں. یہ ہے ہماری علم حاصل کرنے کی تاریخ. اس لیے صاحب یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زیادہ عمر کا ہو چکا ہوں، اب میرا پروفیشن کوئی اور ہے لہٰذا میں اس پڑھنے نہیں. مستند کتابیں لانی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شان و اس گفتگو کو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اگر کسی درجے میں مفید ہو تو اور مفید بنائے. فرمایا ہاں کچھ علم تو یقیناً ایسے ہیں جو پڑھنا اور پڑھانا حرام ہے، مثلا جادوگری، کہ وہ پڑھنا بھی حرام ہے اور پڑھانا حرام ہے. اور مشکلاً ایک صورت میں پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، سیکھنے کی اجازت ملتی ہے، وہ کون سی؟ جب نیت یہ ہو کہ اگر کوئی جادو زدہ شخص ہوگا، کوئی جادو زدہ شخص ہوگا تو اس جادو زدہ شخص کا میں علاج کروں گا، اس غرض کے لیے میں پڑھوں گا تب نیز. اسی طرح سے ہتھیار بنانے کی وہ سائنس جس میں مقصود ہو انسانوں کو تباہ کرنا، وہ سائنس پڑھنا ہی حرام ہے. جب نیت یہ ہوگی کہ ہم اس سے زیادہ مہلک سے مہلک ہتھیار بنانا سیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر مہلک سے مہلک ہتھیار بنائیں گے، تو یہ پڑھنا بھی حرام اور آگے بنانا تو خیر کچا جائے. اور بھی کچھ علم ایسے ہو سکتے ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکمت کو پوری طرح سے میں واضح نہیں کر پاؤں گا اس وقت، کہ اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ان کو 4 کام عطا کر دیے. پہلا کام کتاب تم تک پہنچا دیں گے، جو کتاب میں نے ان کے حوالے کی ہے وہ تم تک پہنچا دیں گے پڑھ کر، یعنی اس کے لفظ بھی تم تک پہنچائیں گے اس کا مفہوم بھی. ایک کام تو یہ یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تم پر پڑھیں گے ایک، اور ساتھ میں دوسرا کیا کام کریں گے ویعلمہم، اور تم تک علم پہنچائیں گے. علم پہنچائیں گے معنی کتاب سے ہٹ کر باقی جن چیزوں کی ضرورت امت کو ہوگی وہ سب امت تک پہنچائیں گے، تو وہ ہے علم. تو کتاب اللہ انسانوں تک پہنچانا اور کتاب اللہ کے علاوہ جس علم کی ضرورت انسانوں کو ہوگی وہ علم انسانوں تک پہنچانا. دو، تیسرا والحکم، اور حکمت ایک ایسی گہری بصیرت کا نام ہے، ایک ایسی گہری بصیرت کا نام ہے کہ جو حقائق کا امتیاز سکھا دے. ظاہر ہے اتنے سے کیا کیسے حل ہو جائے گا؟ یہ حکمت ایک ایسی گہری بصیرت کا نام ہے جو حقائق کا امتیاز سکھا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا حکم ہمیں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک، مسلمان بننے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہوگی، زکات دینی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا اور مسلمانوں کا امیر تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن نہ نماز پڑھیں گے، نہ زکات دیں گے، نہ عشر ادا کریں گے اور نہ یہ باقی آپ کے معاملات آپ مانیں گے. قبول ہے آپ کو اسلام؟ حضور فرمایا قبول ہے، منظور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیف ھذا الاسلام لیس فیہ صلاۃ ولا زکاۃ، یہ کیسا اسلام ہے جس میں نماز بھی نہیں ہے زکات بھی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد میں ایک وقت آئے گا سیتصلون، یہ نماز بھی پڑھیں گے، وتزکون، زکات بھی ادا کریں گے وغیرہ ذالک.
تو کتنے نرم پڑ گئے, اتنے نرم پڑ گئے کہ دین اسلام کی بنیادی باتیں ہی ختم کر دی اور کہا چلو فلاں کلمہ پڑھو بعد میں دیکھیں گے. یہاں یہاں سے یہ طائف میں ہوا, یہاں سے نکل کر حضور واپس مدینہ طیبہ گئے, طائف سے وفد پہنچا, اسی شہر سے وفد پہنچا. میں حکمت سمجھا رہا تھا, اس یہ پہنچا وفد وہاں, وہاں جب یہ وفد پہنچا نبی علیہ السلام نے استقبال کیا, مسجد میں ان کا قیام کرایا. اور لطیفہ یہ ہے کہ اس وفد میں ایک آدمی کا نام تھا ابن عبد یا لیل, یہ ابن عبد یا لیل طائف کے ان سرداروں میں سے ہے جن سرداروں نے نبی علیہ السلام پر پتھراو کرایا تھا, یہ ابن عبد یا لیل اس گروپ میں شامل ہے. آپ نے استقبال کیا, مسجد میں قیام کرایا, تین دن یا سات دن وہ لوگ مسجد میں رکے رہے, اس کے بعد پھر خوش ہو گئے کہ صاحب آپ کا اسلام بہت صحیح ہے اور ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اب جب یہاں سے چلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے دو یا تین صحابہ کو فرمایا جاؤ اور ان کے طائف میں وہ جو بت ہے اس کو مسمار کر دو. انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل چیز ہے, آپ فوراً مسمار کریں گے اس بت کو, ہم کو بڑی تکلیف ہوگی, آپ جانتے ہیں ہم کو زندگیاں ہوگی اس بےچارے کی پوجا پاٹ کرتے کرتے, تب آنند فانند اس کو مسمار کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دل سے جب محبت نکل جائے گی اس کے بعد آپ اس کو مسمار کر دیں. تو ایک سال کا تو مہلت دین ملنی چاہیے, حضور فرمایا بالکل نہیں. کہا اچھا ایک مہینے کی مہلت دے دیجیے, حضور فرمایا بالکل نہیں. کہا اچھا ایک دن ایک ہفتے کی مہلت دے دیجیے, حضور فرمایا نہیں. کہا اچھا واپس جا کر ہم کو پہلے ایک دن زیارت تو کرنے دیجیے, حضور فرمایا تمہارے ساتھ جائے گا یہاں سے آدمی اور اس کو مسمار کرے گا. وہاں حضور اتنے نرم پڑ گئے اور یہاں اتنے سخت ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص ایک عورت نے کھانے پہ بلایا, اور کھانے پہ بلانے کے بعد پھر کہا اس نے کہا کھانے پہ بلایا آپ علیہ السلام نے لقمہ تناول کیا اور اس میں زہر تھا. مشہور ہے زینب عورت کا نام تھا, حارث کی بیٹی تھی, یہودی عورت تھی, زینب بنت الحارث. زینب نام کی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت کھلایا, اس میں زہر تھا, آپ نے تھوک دیا, گوشت میں سے آواز آئی یا حضرت جبریل نے کان میں کہا اور آپ نے وہ گوشت تھوک دیا اور واپس نکل آئے. اس کے بعد پھر اس عورت کو بلایا گیا, یہ کیا کیا, تو اس نے تو اقدام قتل کیا ہے, آپ علیہ السلام نے اپنے ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا. نرم صحابہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ اتنا بڑا حملہ اس نے کیا, اتنا بڑا اقدام کیا اور آپ خاموش, حضور نے فرمایا کوئی انتقام نہیں لیا, اتنے نرم پڑ گئے. ٹھیک, مکہ مکرمہ میں ایک عورت نے چوری کی, چوری کرنے کے بعد پھر صحابہ سب کی چاہت یہ ہے کہ صاحب اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے, لیکن ہمت نہیں کر سکے کہنے کی, ہمت نہیں کر سکے کہنے کی. اس کے بعد پھر حضرت زید سے کہا یار تم جا کر سفارش کرو, وہ آئے سفارش کرنے کے لیے تو ہمت کر گئے وہ کہنے کی, تو نبی علیہ السلام انتہائی غصے میں آ گئے اور غصے میں آنے کے بعد کہا فرمایا لو ان بنت محمد فاطمہ سرقت لقطعت یدھا, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتے اسے ہاتھ کاٹا جائے گا. تو وہاں تو اتنا نرم ہو گئے تو یہاں اتنے سخت کیوں ہو گئے, یہاں اسی طرح کا سخت ہونا چاہیے, وہاں اسی طرح کا نرم ہونا چاہیے, وہ اخلاق کے بلند ترین معیار پر ہیں اور یہاں نفاذ قانون میں لچک نہیں کھانی ہے, یہاں رواداری نہیں برتنی ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں, شاید ہو سکے اس سے کسی درجے میں واضح ہو جائے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک گاؤں میں گئے, دیکھا سارا گاؤں مسلمانوں کا ہے اور ایک خان صاحب ہے وہاں, موچھیں وچھیں ہیں, داڑھی بھی اس کے پاس ہے, بہت عالیشان مسجد بنائی ہوئی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں, پورا گاؤں نماز پڑھتا ہی نہیں. لوگوں کو جمع کیا, بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں, مسجد بنی ہوئی ہے, آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا لگا جی خان صاحب اگر نماز پڑھیں گے تو سب پڑھیں گے. ٹھیک, پرانے زمانے میں وہ زائلدار قسم جاگیردار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے, تو بس جو وہ کرے گا وہی سارا گاؤں کرتا تھا. حضرت تھانوی نے ان کو بلایا, کہنے لگا خان صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا لگا ہم سے نہیں نماز پڑھی جائے گی. اب کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ کہنے لگا ہم یہ داڑھی صبح کو بناتے ہیں, یہ بار بار وضو کرنے سے گر جاتی ہے, یہ خراب ہو جاتی ہے. ڈاڑی کا مسئلہ اور کچھ نہیں. کہنے لگا بس اور کچھ نہیں, اگر آپ کو بغیر وضو کی نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے تب. کہنے لگا آج ہی سٹارٹ کریں گے ہم. تو فرمایا چلیے آپ بغیر وضو کی نماز پڑھیے, یہ تو خطرناک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے صاحب, گاؤں والوں کو خان صاحب نے جمع کیا, کہنے لگا کوئی بغیر نماز کے گاؤں میں نہیں رہے گا, سب کو گاؤں میں نماز مسجد میں نماز پڑھنی ہوگی اور صرف ہم ماں بدولت بغیر وضو کی نماز پڑھیں گے, مولانا نے ہم کو خصوصی اجازت دی ہے. شروع ہو گئی نماز, خان صاحب اگر وضو کے, سارا گاؤں وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور شور مچ گیا. مولانا تھانوی نے دین میں تحریف کر دی, بغیر وضو کے نماز کی اجازت دی جا رہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, فلاں جگہ سے تبصرہ یہ پہنچا, فلاں جگہ کی رائے یہ آئی, فلاں طرف سے لوگوں نے یہ تانے, وہ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب, بات صحیح ہے, واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے, میں نے کیا ہے, لیکن کر نہیں رہے آگے کچھ, سنتے ہیں ہاں ہاں کہتے رہتے ہیں. 40 دن گزرنے نہیں پائے تھے کہ خان صاحب نے خطا گیا, کسی کو بلایا, کہنے لگے خط لکھو مولانا کو, مولانا صاحب ہم نے وضو شروع کر دیا, ہم نے سوچا نماز پڑھنی ہے تو بغیر وضو کی کیوں پڑھیں گے. مولانا تھانوی نے اس وقت مسجد میں خط سنایا اور فرمایا یا اللہ اسی دن کا مجھے انتظار تھا، میں روزانہ دو رکعت نماز پڑھتا تھا، یا اللہ میں نے بے وضو ہی اس کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یہ جو ہم یہ میں نے جو لاٹری کھیلی ہے یہ کامیاب ہو جائے گی یا نہیں، الحمدللہ کامیاب ہو گئی تو 40 دن سے پہلے. یہ ہے وہ حکمت. ایک اور مثال ممکن ہے واضح ہو جائے. تاریخ کی ایک لمبی داستان ہے، وہ روس میں حکمران تھا زار، اس کو کہتے زار روس، اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، وہ لینن اور کارل مارکس کی تھیوری کی بنیاد پر اس کے خلاف جو تحریک چلتی رہی زار کو کس طرح سے گرانا، کیونکہ زار جو ہے وہ متقلان حکمران تھا. اس بیچ میں اس کے سامنے تذکرہ آیا مسلمان ہونے کا، کہا صاحب اسلامی اصولوں کے مطابق اگر ہم ملک کو چلائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ان یہ جو مزدوروں کی تحریک ہے یہ دب جائے اور ان کے یہ مطالبہ پورے ہو جائیں. خیر اس نے ارادہ کیا، مولانا بجا سندھی سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے لینن سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی. اس زار روس نے ارادہ کر لیا میں مسلمان ہو جاؤں گا. وہ لکھتا ہے خط امام حرم کو، اس وقت کے امام حرم کو، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے سنا ہے اسلام میں شراب حرام ہے، اگر آپ مجھے اسلام میں اگر آپ مجھے شراب پینے کی اجازت دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، بتائیے آپ مجھے اجازت دیں گے یا نہیں. ظاہر امام حرم نے کیا جواب لکھنا تھا، بالکل نہیں، اسلام میں کیسے اجازت مل سکتی ہے شراب پینے کی، وہی جواب لکھا. یہ بات مولانا انور شاہ صاحب نے کو جب سنی تو شاہ صاحب نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام صاحب کو سنگین غلطی ہو گئی، سنگین غلطی ہو گئی. نہیں معلوم ہے کتنے عرصے تک مسلمانوں کو اس کا نقصان جھیلنا پڑے گا. ارے امام صاحب کو چاہیے تھا وہ یوں کہتا جی آپ مسلمان ہو جائیے، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر آپ شراب کا مسئلہ پوچھئے، اگر نہیں چھوڑتا ہم کہتے مسلمان شرابی ہے، لیکن اس کو اسلام سے محروم کر دیا اس نے اس جملے کو بول کر کے. وہ رہا کافر، تحریک چلتی رہی، زار الٹ گیا، اور الٹنے کے بعد پھر کمیونزم کی تحریک غالب آ گئی اور 70 سال تک روس پر، روسی تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہ ہے وہ حکمت. تو حکمت دراصل اسے گہری بصیرت کا نام ہے. کہیں آپ کو فرض کیجئے آپ کا چھوٹا بھائی وہ بگڑ رہا ہے، اب آپ کو کہاں نرمی کرنی چاہیے جس سے وہ سمجھ جائے یا سختی کرنی چاہیے؟ اب آپ سوچیں گے یار نرمی کروں گا میں تو ایسا نہ ہو نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو اور زیادہ بگڑ جائے، اچھا سختی کروں گا تو ایسا نہ ہو یہ بھاگی جائے تو پھر ہاتھ ہی نہیں آئے گا کہیں. اس وقت جو ہے وہ جو راستہ آپ اختیار کریں گے اگر وہ صحیح راستہ ہو گیا تو وہ حکمت تھی. تو گہری بصیرت جو حقائق کا ادراک سکھا دے. میں ایک اور مثال دے کر کے مسئلہ ختم کرتا ہوں. ہم نے ایک منکر دیکھا ہے، غلط حرکت دیکھی مسلمانوں میں. ایک شکل ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہیں گے حرام ہے یہ بند کر دو، تو ہو سکتا ہے اس کا ریئیکشن ہو جائے تو وہ حرام بند تو ہوگا نہیں اور مقابلے میں لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم کہیں گے خاموشی اختیار کرو، فی الحال چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے، شہر کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں ہے، فی الحال گوارا کر لینا چاہیے، لیکن اس پہ خطرہ ہے کہ مداخلت نہ ہو جائے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم جوش تبلیغ میں جا کر کے تو مسئلہ خراب کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ حکمت اپناتے مداخلت کے شکار ہو جائیں. تبلیغ کی ایک جماعت گئی راجستھان میں، ایک مولانا نے دیکھا وہاں تازیہ نکالتے ہیں، تازیہ وہاں نکالتے ہیں جیسے وہ ذوالجناح کا جلوس نکلتا ہے اسی طرح سے وہاں کے لوگ تازیہ نکالتے ہیں. جو تازیہ چل رہا تھا تو مولانا کھڑے ہو کے کہا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ منکر ہے. تو وہ تازیہ والوں نے ڈنڈے اٹھائے اور مولانا کے پیچھے، وہ تبلیغ والے آگے بھاگ رہے ہیں ڈنڈا لے کر وہ پیچھے، یہاں تک بڑی مشکل سے مسجد میں جان بچائی انہوں نے، مسجد میں جان بچائی. اس کے بعد پھر جماعت واپس آئی تو مولانا عمر صاحب نے کہا مولانا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہنے لگے منکر ہم نے دیکھا، من کے خلاف کھلم کھلا بولنا چاہیے. کہنے لگے حضرت منکر آپ کی نظر میں ہے، ان کی نظر میں تو عبادت ہے، وہ تو آپ کو منکر پر فوراً مستعین نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے ان کو پہلے یہ باور کرائیے کہ یہ منکر ہے، اس کے بعد کہیے کہ چھوڑ دو منکر. جس چیز کو وہ معروف کہہ رہے ہیں اس چیز کو آپ نے منکر سمجھا اور آپ نے ان کے خلاف تقریر شروع کر دی، وہ کیسے قبول کر لیں گے؟ تو حکمت کے خلاف آپ نے کیا. ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، 4 میرے اندر خامیاں ہیں، فرمایا میں کس چیز کو چھوڑ دوں؟ تب آپ علیہ السلام، ظاہر سوال تو اہم ہے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکیمانہ حل نکالنا ہے کہ ایسا نہ ہو جس کو یہ سمجھ رہا ہے یہ کام چھوڑنا مشکل، وہی میں چھوڑواؤں گا مگر چھوڑوانے کے نتیجے میں مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جس کام کو چھوڑنا یہ سب سے آسان سمجھتا ہے وہی میں چھوڑواؤں گا. خدا ہوا تو جھوٹ نہ بولنا، اوہ یہ تو سب سے آسان ہے میرے لیے، وہ باقی 3-4 کام وہ تو مشکل تھے، ان کا چھوڑنا تو میرے لیے مشکل تھا، یہ تو آسان ہے. اب آپ آگے چل کر کے جب وہ پھنس گیا، کہنے لگے صاحب جھوٹ، رات کو چوری کرنی ہے، مگر حضور کہ مجلس میں کل جاؤں گا، چپکے سے تو میں نے کہا تھا چوری کرتا ہوں, مگر مجلس میں اگر حضور نے پوچھا ہاں جی رات میں کیا کیا آپ نے, تو یا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا, اور جھوٹ بولنے سے میں توبہ کر چکا ہوں. غرض ہے کہ اس طرح سے ایک غلطی پکڑ لی کا اس کی اصلاح کر دو تو باقی ساری خامیاں دور ہو جاتی ہیں. تو حکمت ایک ایسی گہری بصیرت کا نام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضرت آپ نے سنا تبلیغ کے خلاف ایک عالم تقریر کرتے ہیں اور ہر جمعے کو تقریر کرتے ہیں, ایک طریقہ یہ تھا کہ مولانا مشتعل ہو جاتے ہیں, یا کہتے اس عالم کو کیا پتا ہے تبلیغ کیا چیز ہے یا کچھ ایسا. مولانا نے کہا اچھا بہت اچھا, اگلے جمعے کو مولانا وہیں آ گئے. مولانا الیاس صاحب جمعے میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو امام صاحب تھے جب انہوں نے دیکھا آج الیاس صاحب خود ہی آئے ہیں, تو اس نے اور زوردار تقریر کی تبلیغ کے خلاف. جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد پھر مولانا الیاس صاحب گئے کہ السلام علیکم, حضرت مولانا اتنی قیمتی نصیحتیں آپ نے یہاں بیان فرمائی اور وہ خامیاں ہماری آپ نے بیان فرمائی جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی, میں درخواست کرتا ہوں آپ سے آپ یہ ساری خامیاں بیان فرمانے کے لیے ہمارے مرکز آ جائیے. کہا بالکل صاحب حق ہے, اس میں حق میں حق بولنے میں کیا حرج ہے, میں چلوں گا, کب آنا ہے؟ کہا جب آپ ٹائم دیں گے ہم آپ کو حاضر لے جائیں گے. چلے گئے, گئے. اب جب وہاں مولانا نے لوگوں کو جمع کیا, کہنے لگے دیکھو بھائی ہمارے یہاں اندر طرح طرح کی خامیاں ہیں, وہ خامیاں ہمیں دور کرنی ہیں, ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنی ہے, اس کے لیے تیار رہو. یہ بات کہی, اس کے بعد مولانا کو کہا صاحب مولانا فرمائیے, کہا تبلیغ میں یہ خرامی ہے, یہ خامیاں ہیں, تبلیغ والوں میں یہ خامیاں ہیں, تمہارے معاملہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ خوب بیان کرتے. اس کے بعد مولانا الیاس صاحب نے کہا دیکھ لیجیے صاحب کتنی خامیاں ہمارے اندر نکل گئی ہماری تبلیغ میں اور ہماری ذاتوں کے اندر, ان ساری خامیوں کو دور کرنا ہے, کام کی خامیاں بھی دور کرنی ہے اور افراد کی خامیاں بھی دور کرنی ہے, ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو تیار رہنا ہے اور مولانا انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس نے کہا جی میں مجھے فرصت کہاں, کہنے لگا جی آپ کے بغیر تو ہو گئی. اب جب وہ تبلیغ میں نکل گئے کہنے لگا حضرت خامیاں اس کا خامیاں تو میرے اندر ہیں. یہی وہ شخص ہے جس نے ساؤتھ انڈیا کے ایک علاقے میں پھر بعد میں تبلیغ کا کام کھڑا کیا تھا. تو حکمت دراصل ایک ایسی بصیرت, گہری بصیرت کا نام ہے کہ جو الجھے ہوئے موقع پر حقائق کو سمجھا دے, وہ ہاتھ آ جائے تو بس اس کو لفظوں میں پکڑوانا بہت مشکل ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. جی
جب بھی علماء اینا مسئلہ بیان کرتے ہیں جیسے رفدین کا مسئلہ, تو کہتے ہیں رفدین کا مسئلہ جو منسوخ ہے,
اچھا
اس کے بعد حضور اصل میں رفدین نہیں تھی تو نماز اس طرح پڑھنی ہے, اسی طرح بہت سارے مسئلے ہیں. لیکن جب سے اس طرح آپ کے وقت الٹا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کا آخری عمل یہ رہا, تو اس میں تفصیل یہ وجہ.
پہلی بات اس پر تو میں مفصل نہیں کر سکوں گا اس وقت, بالکل اتنا دور پہنچنا ہے, 5:30 بج رہے ہیں, اثر کی نماز پڑھ کر کے مجھے اتنا دور جانا ہے. بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جلسے استراحت نہیں کیا, نمبر ایک. نمبر دو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر میں جلسے استراحت کیا, جیسا کہ آپ نے کہا یہ اخیر میں جلسے استراحت بر بنائے حکم تعبد ہے یا بر بنائے ذوف طبع؟ یہ ذوف طبعی کا نتیجہ ہے یا حکم شرعی کا نتیجہ ہے؟ کہہ رہے تعبدن آپ نے استراحت کیا ہے یا ضعفن آپ نے استراحت کیا ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اخیر میں جو جلسہ استراحت کیا وہ ضعفن کیا ہے نہ کہ تعبدن, اور اگر تعبدن کیا ہوتا تو ابتدا سے چلا رہا ہوتا. یہ اس کے بعد اگر کوئی جلسہ استراحت کرتا ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, حنفیہ کے ہاں دیو ضعفن اور ایسے ہی ہے جیسے آپ علیہ السلام اخیر زمانے میں نماز شروع کرتے تھے کھڑے ہو کر کے, الحمد شریف پڑھی اس کے بعد نیچے بیٹھ کے اور 2-3 پارے جتنے ہو سکا پڑھے بیٹھ کر کے, اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے پھر اب رکو کیا, ذوفن ایسا ہوا. سودی پیسے کے بارے میں غیر ربا کیا غربا پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں گا, سودی پیسے کا معاملہ یہ ہے کہ بینکوں میں جو انسانوں کا سود ہوتا ہے وہ سود نمبر ایک انکم ٹیکس پر خرچ کر سکتے ہیں, نمبر دو ایکسائز ٹیکس پر خرچ کر سکتے ہیں, نمبر 3 ویلتھ ٹیکس پر خرچ کر سکتے ہیں, نمبر 4 سیل ٹیکس پر خرچ نہیں کر سکتے, ٹیلی فون بل نہیں دے سکتے, واٹر سپلائی کی بل نہیں ادا نہیں کر سکتے, بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے, جہاں جو غیر شرعی ٹیکس ہیں ان غیر شرعی ٹیکسز میں ایک مثال اور بھی, ہم جب زمین خریدتے ہیں تو بینامے میں فیس دینی پڑتی ہے, اس فیس میں بھی دے سکتے ہیں, بائی نامے کی فیس میں بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ وہ بینامے کی فیس جو ہے شرحان مجھ پر نہیں ہے, شرحان تو میں نے اس کو زمین بیچی, اس سے میں نے پیسے لیے, یہ مالک بن گیا. لیکن گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے اس کی زمین جب تک یہ کاغذ رجسٹرڈ نہ ہو جائے, اور رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے جب تک میں فیس داخل نہ کروں, اور فیس داخل کرنا گویا مجھ پر ایک بوجھ پڑ گیا. تو جہاں اور اگر یہ جگہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ سود کی رقم غربا کو دینی چاہیے بغیر نیت صدقہ کے. کیوں غربا کو دینی چاہیے؟ اصلا یہ رقم مجھے واپس پہنچانی تھی اس آدمی کو جس کی یہ ہے. کس کی ہے یہ؟ یہ ایک شخص ہے جس نے پیسہ رکھا اس بینک میں, اس بینک نے قرضہ دے دیا اس شخص کو, اس شخص نے اس پر پیسہ کمایا, اور پیسہ کمانے کے بعد پھر اب یہ واپس دیتا ہے بینک کو. اس بینک نے خود اپنے پاس کچھ نفع رکھا, کچھ اس کو دے دیا اور اصل رقم اس کو دے دی. اس نے 10,000 روپے اس بینک میں رکھا تھا, اس بینک نے یہ 10,000 اس کو قرضے پر دے دیا, اس نے 10,000 بینک میں رکھا تھا, 7% سود بینک اس کو دے گا. جب اس نے بینک نے آگے دے دیا تو انہوں نے کہا 12% آپ سے لیں گے. تو اس شخص نے یہ پیسہ کمایا اور محنت مزدوری کی, اس کے بعد پھر بینک کا سود بھی واپس کر دیا اور اس کا 12% بھی واپس کر دیا. 4% سود یا 5% سود بینک نے خود رکھا, 7% اس کو دے دیا. تو اصولاً اس آدمی کو چاہیے کہ یہ 7% جو ہے یہ اس آدمی تک پہنچا دے, کیونکہ یہ ہے مالک اصل میں. لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ہاتھ آنے والا نہیں ہے وہ, کیونکہ بینک کا نظام جو ہے وہ تو ایک دریا ہے, اس میں کیسے مجھے پتا چلے کہ میری رقم کس کے پاس گئی تھی, اور ایک کے پاس گئی تھی یا 1,000 کے پاس گئی تھی. اب گویا اصل مالک تھا, یہ رقم پہنچانا میرے بس میں نہیں ہے. اب تو جس رقم کو اصل مالک تک پہنچایا نہ جا سکتا ہو, اس رقم کے بارے میں اصول یہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے, اور نیت یہ کی جائے اس کا ثواب اس کو ملنا چاہیے جس کی یہ رقم ہے. اور آپ کے ہاتھ میں حرام آیا اور آپ نے اس کے باوجود اپنے آپ کو اسے بچایا, تو کفن عن الحرام, حرام سے بچنا یہ خود ایک عظیم شان اجر ہے. اس کف عن الحرام کا ثواب آپ کو ملے گا. بس بس اس وقت نہیں, آپ دیکھیے مجھے دیر ہو. المستعان اصل میں المستعان الغیاث الخلاص یہ اگر معنی حقیقی میں ہوگا, اور اس معنی حقیقی کے اعتبار سے اگر بولا جا رہا ہے تو ناجائز ہے, اور معنی مجازی کے سبب سے اگر بولا جا رہا ہے تو پھر جائز ہے. یہ فرق, لیکن یہ فرق عام مسلمان کو سمجھانا آسان نہیں ہے. ایک طرف سے جب ہم یہ کہتے ہیں الخلاص الغیاث کہنا ناجائز یا حرام, دوسری طرف سے مولانا انور شاہ صاحب نے کہا الغیاث یا اے سرور عالی مقام الغیاث. مولانا انور شاہ صاحب نے کہا الغیاث اے سرور عالی مقام الغیاث, لیکن الغیاث کے وہی میں نے مانا معنی حقیقی آپ براہ راست میری مدد فرمائیں, نمبر ایک, اور دوسرے معنی مجازی ہیں خدا کی پکڑ سے بچانے میں آپ میری مدد فرمائیں, خدا کی پکڑ سے بچانے میں آپ میری مدد. کیا مدد کریں گے؟ وہ پکڑ کر کے رکھیں گے بغیر زیر سفارش. بس تو اس اعتبار سے اعتراض نہیں آتا. ادھر سے ہماری شاعری کی تاریخ, شاعری میں جب تک مبالغہ نہیں آتا تب تک شاعری شاعری بنتی نہیں. شاعری میں جب تک مبالغہ نہیں ہوگا تب تو شاعری بنتی نہیں. شاعر جتنا زیادہ مبالغہ کرے گا اتنا ہی پرلطف شعر بنتا ہے, اور جتنا وہ مبالغے سے خالی ہوگا تو شعریت اس میں نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے صاحب یہ تو کچھ بھی شعر نہیں ہوا. تو شاعری چاہتی ہے مبالغہ, شاعری چاہتی ہے ندرت فکر, شاعری چاہتی ہے انوکھا خیال. اس انوکھا خیال میں جب ذات اقدس بیچ میں آتی ہے تو وہاں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے. ایک طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اوپر لے جائیں گے تو الوہیت میں داخل ہو جائے گا, اور وہاں دوسری طرف سے اگر ذرا سا نیچے اتر جائیں گے تو تنقیص ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں شاعری کی تمام صنفوں میں سب سے نازک تر صنف نعت ہے. واخر دعوانا.